أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. صدق الله العظيم.
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر قرآن کریم کی نسبت سے درس قرآن کی اس مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں چھٹی کا دن, بہت سے لوگ اس وقت گھومنے میں لگے ہوں گے, کوئی عیش و آرام میں پڑا ہوا ہوگا, کوئی گناہوں کے کاموں میں مصروف ہوگا. اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت توفیق عطا فرمائے. جو آیتیں ابھی تلاوت کی گئیں سورہ مدثر کی آیتیں ہیں. سورہ مدثر یہ شروع میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. تمام مفسرین کا اس پر تو اتفاق ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ پہلی نازل ہونے والی وحی ہے جو 5 آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا. اس کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی اس میں یہ سورت ہے, سورہ مدثر ہے اور سورہ مزمل ہے. بعض مفسرین نے اس کو مقدم سمجھا, کہا ہے کہ پہلے سورہ مدثر ہوئی, اور اکثر مفسرین نے مزمل کو پہلے کہا ہے. دونوں سورتوں میں یہ تو اتفاق ہے کہ شروع کی نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اور بیک گراؤنڈ کیا ہوا, کس وقت یہ نازل ہوئی؟ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ میں غار حرا سے نیچے آ رہا تھا, اس وقت مجھے ایک آواز آئی, یا محمد. آپ کو پکارا کسی نے, آپ نے دائیں بائیں مڑ کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. پھر آپ چلتے رہے, پھر آواز آئی, یا محمد. آپ نے پیچھے پلٹ کر دیکھا, تب بھی کوئی نظر نہیں آیا. پھر آپ نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں, کہ 600 بازو ہیں اور ہر بازو پر 70,000 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خوف کی ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی اور گھر آ کر میں نے کہا, مجھے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اے چادر اڑنے والے, اے لحاف میں لپٹنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. سورہ مزمل میں بھی یا ایھا المزمل, چادر کے لپیٹنے والے, قم وہاں بھی کہا گیا تھا کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد جو احکام تھے قم کے بعد کہ کھڑے ہو جاؤ, اپنی ذاتی اور شخصی اصلاح کے احکام تھے. راتوں کو عبادت کیجئے, اللہ کے نام کا تذکرہ کیجئے, ذکر کیجئے, لوگوں سے تعلقات کم کر دیجئے, یہ سب تھا. اور یہاں پر اب قم کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے فانذر, یہ اجتماعی امر کا حکم دیا جا رہا ہے, اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا فانذر, ڈرائیے. انذار کہتے ہیں ایسا ڈرانا جس کے اندر محبت اور شفقت بھی شامل ہو. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو کسی چیز سے, نقصان دینے والی چیز سے ڈراتا ہے کہ ڈرا بھی رہا ہے لیکن ساتھ میں محبت ہے. وہ دوسرا ایک ڈرانا ہوتا ہے جس میں ڈاکو لٹیرا کسی کو ڈرا کر دھمکا کر پیسے اینٹ لیتا ہے, تو یہ بھی ایک ڈرانا ہے لیکن اس میں خوف کا عنصر شامل ہے, اس وجہ سے اس کو مخوف کہا جا سکتا ہے. اور نبی کو انذار اور نذیر کہا گیا. قم فانذر, آپ ڈرائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اکثر جگہوں پر قرآن مجید میں نذیر اور بشیر ایک ساتھ ہیں, کیا آپ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی سنا رہے ہیں اور جنت کی بشارتیں بھی دی رہے ہیں؟ تو دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور قرآن میں سب جگہ آپ دیکھیں, جہاں جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ وہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آ جاتا ہے, جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا جہنم کے عذاب کا ذکر بھی آ جاتا ہے, تو ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن یہاں پر صرف انذر کہا, اس لیے کہ شروع میں ابھی تو کوئی دو چار مسلمان کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی ہے, تو یہ ایک دو تین مسلمان کے سوا کوئی مسلمان نہیں. تو ابھی بشارت نہیں, ابھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے. وربک فکبر, اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اللہ کی بڑائی, اللہ سب سے بڑا ہے, نہ کوئی انسان بڑا ہے, نہ کوئی انسان کی کوئی نعمت بڑی ہے, بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ ہے. اسی کو ہم ہر نماز کی ہر حرکت پر اللہ اکبر یا اللہ کی بڑائی کا اعلان کر کے انسان اپنے آپ کے عاجز ہونے کا اقرار کرتا ہے. اور اذان کی ہر کلمے میں شروع میں اور آخر میں اللہ اکبر کہا گیا تاکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرایا جائے اور انسان کو یقین دلایا جائے, چاہے جو تو کتنا بھی بڑا ہو جائے, عہدے کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, تیری بڑائی کوئی بڑائی نہیں اللہ کی بڑائی کے سامنے, اللہ سب سے بڑا ہے. وربک فکبر. بعض صحابہ کرام سے روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ہم نماز کو کیسے شروع کریں, تو آپ نے فرمایا وربک فکبر, اللہ کی بڑائی کہہ کر شروع کریں, اللہ اکبر. یہ اسی آیت سے اخذ کیا گیا. وثیابک فطہر, آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاکی کا بڑا خیال رکھتے تھے, لیکن اور حکم دیا جا رہا ہے, یہ یوں سمجھ لیجئے امت کو حکم دیا جا رہا ہے نبی کو تاکید کر کے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہم تو بدرجہ اولا اس حکم کے پابند ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب اکثر چھوٹی دو وجہوں سے ہوتا ہے, ایک آدمی زبان کی حفاظت نہیں کرتا, غیبت چغلی بہتان لگاتا ہے, اور دوسرا ہے کہ اس کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں, پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے, پائجامہ ہو, جبا ہو, ازار ہو, لنگی ہو, یہ جہنم میں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ناپاکی کپڑے پر لگ جاتی ہے, اور اسی ناپاکی میں آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ کی یہاں ایسی نماز بھی قابل قبول نہیں جو ناپاک کپڑے میں ادا کی جائے, اس لیے اس پر وعید آئی ہے. تو کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا. ورجز فہجر, کپڑوں کا پاک صاف رکھنا بدن کے اوپر نجاست کو دور کرنا. اور فرمایا ورجز فہجر, بتوں کی گندگی سے دور رہیں, شرک سے دور رہیں, کفر سے دور رہیں, یہ عقیدے کی نجاست سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ولا تمنن تستکثر, اور کسی پر احسان نہ کریں اس نیت سے کچھ زیادہ آئے گا, جسے 10 پاؤنڈ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ جب ہمارے یہاں موقع آئے گا چلو 15 دے دیں گے, یہ ہماری دینے کی نیت یہ لینا ہے. فرمایا یہ احسان ایسا ہے جس کے بدلے آپ کسی اور زیادہ کی توقع رکھ رہے ہیں, ایسا احسان نہ کریں. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. حالات آئیں گے جب آپ اللہ کے پیغام کو سنائیں گے, آپ کے اوپر حالات آئیں گے, ابھی سے تاکید کی جا رہی ہے رب کے لیے آپ صبر کیجئے. اور انسان کی زندگی میں ویسے بھی صبر کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے کہ جو شخص بھی راہ راست پر آنا چاہے گا بہت سی رکاوٹیں, بہت سے مراحل ایسے آئیں گے جب اس کو راہ راستے کے دور کرنے والے بہت سے مراحل آئیں گے, لیکن یہ صبر کریں, ثابت قدم رہے اور رب کے لیے کچھ باتیں سن بھی لیں اور کچھ باتوں کو برداشت کر لیں, راہ راست پر جمع رہے, یہ ہے صبر. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, اب یہاں سے مضمون الگ ہو جاتا ہے. یہ شروع کی آیتیں جس طرح سورہ علق میں اقرأ بسمہ کی 5 آیتیں نازل ہوئی, یہ بھی اتنی شروع کی آیتیں یہاں تک نازل ہوئی. اس کے بعد جہنم قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, جس وقت وہ بجنے لگے گی کھوکھری چیز, ناقور بجایا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, یعنی سور پھونکا جائے گا اس دن کا دن بڑا مشکل دن ہوگا. علی الکافرین, کافروں پر آسان نہیں ہوگا, یعنی منکروں پر یہ سور کا پھونکے جانے کا دن آسان نہیں ہوگا, بلکہ اس کی سختی دھیرے دھیرے اور بڑھتی جائے گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. وجعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اس کے لیے مال پھیلا کر رکھ دیا. وبنین شہودا, اور مجلس میں بیٹھنے والے بیٹے دیے. یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں, جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں بھی یکتا ہوں, اکیلا ہوں, میرا باپ بھی یکتا تھا, اکیلا تھا. وحید ابن الوحید, کہ ہماری کوئی مثال نہیں, نہ میری کوئی مثال ہے قوم میں, نہ میرے باپ کی کوئی مثال تھی. اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا, لکھا ہے کتابوں میں کہ ہر زمانے میں اس کی آمدنی جاری رہتی تھی, سردی ہو گرمی ہو, اس نے اس طرح کے کچھ انکم سورس رکھے تھے کہ اس کی آمدنی جاری ہی رہتی تھی. بلکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی آمدنی سالانہ 1 کروڑ دینار تھی. 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے 1 تولے کا, تو گویا 1 کروڑ تولہ سونا اس کی سالانہ آمدنی تھی. اور اللہ نے اس کو بیٹے دیے تھے جو اس کی تجارت میں مدد کیا کرتے تھے. ایک تو نعمت کا ہونا اور ایک حاضر باش بیٹوں کا ہونا. بہت سے کوئی اولاد ہے لیکن وہ اولاد کہیں کسی دوسرے ملک میں ہے, یہ کسی دوسرے ملک میں ہے. اللہ نے یہ بھی بڑا احسان کیا ہے, جن لوگوں پر احسان کیا ہے اولاد بھی ہے اور نظر کے سامنے ہے کہ سکون ہے اور اطمینان ہے کہ بچے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں یا ہمارے سامنے رہ رہے ہیں, یہ بھی اللہ کا ایک بڑا احسان ہے. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور میں نے اس کے لیے بڑا ساز و سامان دے رکھا تھا, یعنی ہر چیز اس کو اللہ نے دے رکھی تھی. ثُمَّ يَطْمَعُ, پھر وہ اس لالچ میں تھا کہ اور بڑھ جائے. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا, ہرگز نہیں, ہماری آیتوں کا وہ مخالف ہے. یعنی جب اللہ کے انعامات اس پر اس قدر زیادہ ہیں پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس پر مال دولت بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا, اور کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے مال و اسباب میں نقصان ہونا شروع ہوا اور آخرکار فقر کی ذلت کے ساتھ مرا ہے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مؤمن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے. حامیم, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول, لا الہ الا هو الیہ المصیر. اس پر ولید ابن مغیرہ پر اس کا ایسا اثر ہوا, اس نے اس کی زبان سے قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ ایسا کلام, ایسا میٹھا کلام کسی مجنون کا کلام نہیں ہو سکتا, کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا, کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا, اس کے اندر ایک مٹھاس ہے اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ. کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی, انہوں نے سوچا کہ اگر یہ پکا شخص اگر پھر گیا اور اسلام میں آ گیا تو پھر تمام قریش مسلمان ہو جائیں گے اور جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے. انہوں نے جا کر ابو جہل سے یہ کمپلین کی اور کہا سنا ولید کیا کہہ رہا ہے. ابو جہل نے جب سنا تو کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اس کو برابر کرتا ہوں. وہ گیا اور غمزدہ چہرے کے ساتھ بالکل سیڈنس لے کر بیٹھا. ولید نے کہا کیا بات ہے, بہت غمگین نظر آ رہے ہو. تو اس نے ایسی بات کہی جس کو اس نے تل ملا کر رکھ دیا, چنگاری کی طرح. کہا کہ لوگ تجھے اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ تو اتنا مالدار بن گیا اور پھر بھی تو سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تاکہ کچھ نوالے مل جائیں تجھے. اس کو چنگاری لگ گیا, اس نے کہا یہ کس نے کہہ دیا تجھے. کہا ہم نے سنا کہ تو وہاں جاتا ہے, کچھ باتیں کرتا ہے اور ان کی تعریفیں کرنے میں لگ گیا ہے. اس نے کہا ابو جہل سچ سچ بتا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیا یہ کوئی شاعری ہے؟ ہم نے شاعری سنی ہے لیکن کیا یہ شاعری ہے؟ لا واللہ. ابو جہل نے کہا کہ نہیں, قسم خدا کی شاعری تو نہیں ہے. اس نے کہا اچھا یہ بتا, جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں ہم نے کاہنوں کو بھی سنا ہے جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور ہاتھ دیکھ کر یہ کرتے ہیں, کیا یہ کسی کاہن کا کلام ہے؟ اس نے کہا لا واللہ. دیکھیے جھوٹ ان کی زندگی میں نہیں تھا, یہ باوجود یہ کہ مخالفت ہے, مخالفین جمع ہوئے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, پھر بھی وہ ابو جہل کے رائے کہانت بھی نہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتا کسی مجنون سے ایسے کلام صادر ہو سکتا ہے؟ جس کو جنون لاحق ہو, جو پاگل ہو گیا ہو, کیا اس سے ایسا کلام نکل سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ, قسم خدا کی نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ پھر اب بتا. ابو جہل نے کہا دیکھ سب باتیں تیری ایک طرف, لیکن ہم اسلام لانے والے نہیں ہیں, تو کچھ اور سوچ کے بتا کہ ہم اس کو کیا کہیں, نہ شاعر کہہ سکتے ہیں نہ کاہن کہہ سکتے ہیں. تو پھر اس نے ذرا منہ بنایا اور اس نے کہا کہ بس ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر ہے یہ. حالانکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جادوگر بھی نہیں ہے, لیکن اب مخالفت برائے مخالفت, کوئی ریزن نہیں ہے, مخالفت کرنی ہے تو کیا کہا جائے؟ کہا بس جادوگر کہہ لو. اللہ نے اس کا ذکر کیا, کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا, اب اس پر اس کو چڑھواؤں گا بڑی چڑھائی پر. انہ فکر وقدر, اس نے ایک سوچا اور دل میں ایک بات ٹھہرا لی. فقتل کیف قدر, مارا جائے کیا بات ٹھہرائی, پھر مارا جائے کیسی بات اس نے دل میں ٹھہرائی, یعنی بدبخت نے کیا تجویز کیا. انہ ثم نظر, پھر اس نے نگاہ ڈالی, پھر اب تیوریاں چڑھائی, منہ بنایا, پھر پیٹ پیٹ پھیری, غرور اور تکبر کیا اور کہنے لگا ان ہاذا الا سحر یوسر, نہیں ہے مگر ایک جادو جو چلا آ رہا ہے. یعنی مخالفت کے لیے اس نے یہ کہا, حالانکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جادوگر اس طرح کا کلام نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کے سامنے ایک ریزن تھا کہ جس طرح جادوگر اپنے جادو کے زور سے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا ہے, جدائی اور سپریشن ڈال دیتا ہے, ان کے کلام میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ جو سنتا ہے, گھر میں بیٹے نے سن لیا, باپ کا مخالف ہو گیا, شوہر نے سن لیا, عورت کا بیوی کا مخالف بن گیا, یہ گویا ایک دوسرے کے درمیان تفریق پیدا کر دینے والا کلام ہے, اس لیے جادوگر کہا گیا. ان ہاذا الا قول البشر, نہیں ہے یہ مگر انسانی کلام. وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس نے یہ بات کہی کہ انسانی کلام ہے. سأصلیہ سقر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب اس کو آگ میں ڈال کر اس کو جس کے تکبر کا مزہ چکھائیں گے. وما ادراک ما سقر, تمہیں معلوم ہے کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر, نہ وہ کسی کو باقی چھوڑے گی, نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. یعنی ایسی آگ ہے جو کسی کو باقی نہیں رکھے گی, جو کچھ اس میں جائے گا سب ختم ہو جائے گا. لواحۃ للبشر, انسانوں کو جلا دینے والی آگ ہے. علیہا تسعۃ عشر, اس آگ پر 19 فرشتے مقرر ہیں. 19 ایک خاص عدد ہے. ایک تو بڑا جو فرشتہ ہے جس کا نام مالک ہے, قرآن کریم میں دو جگہ اس کا ذکر آیا, مالک لیقضی علینا ربک, یہ تو اس کا ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ جو فرشتوں کا لشکر ہے اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اب یہ کہ 19 ہی کیوں, اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے پوری بستی کو اٹھا کر الٹا کر برباد کر دینے کے لیے, حضرت جبرائیل بھی کافی تھے. اسی طرح بڑے سے بڑی چیز کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے. 19 کا عدد کیوں ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم شمار کریں تو پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, توحید, یہ پانچ چیزوں کا حکم دیا گیا. اور پانچ چیزیں خاص وہ ہیں جن سے روکا گیا, زنا, قتل, چوری وغیرہ, یہ پانچ چیزیں منہیات میں, پانچ چیزیں معمورات میں سے 10 چیزیں ہو گئی. 9 چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان. تو جو شخص ایمان نہیں لاتا وہ ان ایمانیات کو بھی چھوڑ رہا ہے اور ان عبادتوں کو بھی چھوڑ رہا ہے اور ان گناہوں سے رکنے کو بھی رکنا بھی نہیں چاہ رہا ہے. ان تمام 19 چیزوں کی وجہ سے یہ 19 فرشتے ان پر مقرر کیے گئے ہیں. ویسے اللہ جانتا ہے کہ اس 19 کے عدد سے کیا مراد ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, اللہ فرماتے ہم نے جہنم والوں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے, یعنی جو اس کے نگران ہیں وہ فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا, اور جو ہم نے ان کی گنتی بنائی صرف ایک آزمائش کے لیے کافروں کے لیے. لیستیقن الذین اوت الکتاب, تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, اہل کتاب یقین کر لیں گے. کیوں؟ اس کی دو توجہ ہے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی اس طرح کا کوئی عدد ہوگا, تورات اور انجیل میں جس طرح یہاں پر 19 ہے ان کی کتابوں میں بھی 19 کا کوئی عدد ہوگا, اس وجہ سے وہ یقین کر لیں گے کہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی آ گیا. ویزداد الذین آمنوا ایمانا, ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے گا. کیوں بڑھے گا ایمان؟ اس لیے کہ جب وہ سنیں گے کہ توریت اور انجیل میں بھی 19 کا عدد ہے اور ہمارے یہاں بھی 19 کا عدد آیا ہے تو واقعی اللہ ہی کا کلام ہے کہ اگلی کتابوں کو نازل کرنے والا بھی اللہ اور ہماری اس کتاب کو نازل کرنے والا بھی اللہ. یا اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے ایمان والے اس پر ایمان لے آتے ہیں, ان کا ایمان بڑھ گیا. پہلے 500 آیتوں پر ایمان تھا, آج 10 آیتیں نازل ہوئی 510 پر ایمان ہو گیا, کل 20 آیتیں نازل ہوئی 530 پر ایمان ہو گیا. ہر آنے والی نازل ہونے والی آیت ان کے ایمان میں انکریز اور اضافہ کر رہی ہے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور شک نہیں کرتے ہیں کتاب وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والے, اور تاکہ وہ لوگ جن کے قلب میں بیماری ہے وہ یہ کہیں گے کفر ہے, ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ایک فرقہ ہے اس وقت بہائی فرقہ, وہ اپنے آپ کو بہاء الدین سے منسوب کرتا ہے جس کا مزار اسرائیل کے اندر ہے. ان کے یہاں پر 19 کا عدد متبرک ہے, وہ اسی آیت سے لیتے ہیں کہ 19 کا عدد متبرک ہے. پھر انہوں نے 19 کے عدد کو کئی جگہ قرآن کریم میں ثابت کیا, یہ جو حروف مقطعات ہیں اس کے اندر ثابت کیا, لیکن یہ دوسری تمام جگہوں پر جو ثابت کیا جا رہا ہے یہ ظن اور تخمین اور حساب کے ذریعے ہے. قرآن مجید میں یہاں پر صرف 19 کا عدد مذکور ہے, اس کے علاوہ کہیں اور جگہ 19 کہ 19 ہی کا عدد ہو کہیں پر مذکور نہیں ہے. اور وہ لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے گمراہ ہیں, جو بہائی ہیں وہ گمراہ ہیں, جو عبادتوں کا بھی انکار کرتے ہیں, ان کی اپنی ایک کتاب ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں, قرآن مجید سے بھی ان کو اتنا تعلق نہیں, صرف وہ جو ان کے مقتدا اور لیڈر کی جو کتاب ہے اسی کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری ہدایت عطا فرمائے اور جو لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے. وما يعلم جنود ربک الا هو, آپ کے رب کا لشکر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. یعنی یہ جو فرشتوں کی تعداد اللہ فرماتے ہیں یہ ہے, اللہ کے یہاں فرشتوں کی تعداد کیا ہے وہ اللہ کو معلوم. کم من ملک فی السماوات, کتنے ہی فرشتے آسمان و زمین میں ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. حدیث میں جہاں پر خانہ کعبہ کا ذکر آتا ہے, فرمایا کہ خانہ کعبہ سے ایگزیکٹلی اوپر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے, فرشتوں کا خانہ کعبہ, جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. 70,000 ایٹ اے ٹائم, ایک وقت میں 70,000, اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا کبھی اس کا دوبارہ ٹن نہیں آئے گا. اب اندازہ کیجئے اگر ایک دن میں 5 شفٹ بھی آپ شمار کر لیں اور 70,000 کے اعتبار سے 5 شفٹ کر لیں 3.5 لاکھ کے ہو گئے, اور وہ روز آنا کبھی کسی وقت کبھی مستقبل میں اس کا ٹن دوبارہ نہیں آئے گا, کتنے فرشتے اللہ کے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے تیرے رب کا لشکر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. وما ہی الا ذکر للبشر, اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے واسطے ہے. ایک کافر نے جب یہ سنا اس نے کہا کہ اچھا صرف 19 آدمی ہیں, 19 تو میں مقابلہ کر لوں گا, 10 اس ہاتھ سے 9 اس ہاتھ سے میں کافی ہوں, میرے لیے کافی ہے کہ میں 10 سیدھے ہاتھ سے اور 9 الٹے ہاتھ سے ان کا مقابلہ کر لوں گا. وہ اس کا 19 کے عدد کا یہ لوگ مذاق اڑانے لگے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو گمراہ کیا. کلا والقمر, ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی, قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جاتی ہے, والصبح اذا اسفر, صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے, انہا لاحد الکبر, وہ ایک بڑی چیز ہے, بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں, یہ جو بڑی بڑی ہولناک چیزیں ہیں, یہ سب اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. نذیرا للبشر, یہ ڈرانے والی ہے لوگوں کو, لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر, جو تم میں سے چاہے آگے بڑھ جائے یا جو چاہے پیچھے رہ جائے. آگے بڑھنے کا مطلب نیک اعمال میں آگے بڑھے جنت کی طرف چلا جائے, پیچھے رہ جائے نیک اعمال میں جہنم کی طرف چلا جائے. کل نفس بما کسبت رہینت, ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوگا, الا اصحاب الیمین, مگر دائیں طرف والے, فی جنات یتساءلون, جو باغات میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے مجرموں کا حال, ما سلککم فی سقر, تم کو جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی. یہ جو روکا گیا ہے, ہر آدمی اپنے اعمال کی بدولت محبوس ہوگا, روکا ہوا ہوگا, صرف اصحاب الیمین چھوڑے ہوئے ہوں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہا گیا کہ حساب و کتاب کے وقت ہر شخص روکا ہوا ہوگا, صرف وہ لوگ جن مقربین ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں گے، یعنی ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، پل صراط پر گزرنے سے پہلے ہر شخص روکا ہوا ہوگا، اس میں تمام آ گئے، اصحاب الیمین بھی آ گئے، اصحاب الشمال بھی آ گئے، نیک لوگ بھی برے لوگ بھی. جب یہاں سے گزریں گے تو جو اصحاب الیمین ہیں وہ جلدی نکل جائیں گے، اور باقی جہنمی ہیں وہ دھیرے دھیرے کچھ گر کر کچھ آہستہ آہستہ کٹ کر گریں گے، اور کچھ عرصے کے بعد پہنچیں گے. لیکن اصحاب الیمین گویا اسپیڈ سے پل صراط پر گزر جائیں گے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے. پھر جب وہ پہنچیں گے جنت میں تو مجرمین کو دیکھیں گے جہنم کی طرف، تو پوچھیں گے تم کو جہنم میں کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سی تھرو شیشہ جیسا ہوگا، جنتی جہنمیوں کو دیکھ بھی سکیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم باتوں میں گھسے رہتے تھے گھسنے والوں کے ساتھ، جو باتوں میں لگے رہتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی لگے رہتے تھے. تین چیزیں یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں، وکنا نکذب یوم الدین، چوتھی چیز ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. نماز نہ پڑھنا سب سے پہلی وجہ، جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز کی پابندی کا نہ ہونا، اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس پر کنجوسی بخل سے کام لے رہے ہیں، کسی پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، مسکین آ رہا ہے اس کو ہم کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بنی. اور ہم اسلام کا دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گپ شپ لگایا کرتے تھے، اور انہی کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، قیامت پر ہمارا یقین نہیں تھا. بعض مفسرین نے کہا کہ صرف نماز کا چھوڑنا مراد نہیں، بلکہ یہ چاروں چیزیں جس کے اندر ہوگی اس کے لیے یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہے، کیونکہ قیامت کا جھٹلانا یہ دین کے عقیدے کو جھٹلانا ہے، اس وجہ سے اس آدمی کے لیے جہنم ہمیشہ ہوگی. اگر صرف نمازیں چھوڑی ہے تو اس کے عذاب بھگت کر اس کو جنت میں ایمان کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملے گا، لیکن اگر کسی کا عقیدہ قیامت پر نہیں ہے تو وہ پھر جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. حتی اتانا الیقین، حتیٰ کہ ہم پر یقینی بات یعنی موت آ گئی. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، نہ کام آئے گی ان کو سفارش کرنے والوں کی، یعنی پھر کافر کے حق میں کسی کی سفارش بھی قابل قبول نہیں ہوگی. ایمان والے گنہگار جو ہوں گے ان کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی جن لوگوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن کافروں کے حق میں سفارش بھی نہیں ہے. فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیا ہوا ان کو کہ نصیحت کرنے والے نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. اور کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکنے والے گدھے ہیں، یعنی جس طرح گدھے کوئی آواز سن کر بھاگتے ہیں اس طرح یہ اللہ کے کلام کو سن کر بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ، جو بھاگے ہوئے غل مچانے سے. بل یریدو کل امرئ منہم، ہر شخص یہ چاہتا ہے ان میں سے کہ اس کو کھلا ہوا ورق ملے، یعنی پیغمبر کی بات کو ماننا نہیں چاہتا، بلکہ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو لیٹر بھیجے نام کے ساتھ. کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الاخرہ، یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا، ہرگز نہیں، یہ تو نصیحت ہے قرآن. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، وہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں گے جو جن کو اللہ چاہے گا، یعنی وہ یاد بھی اللہ کو اسی وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا. ہوا اہل التقوی، وہی جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہ اہل المغفرہ، اور وہی جو بخشنے کے لائق ہے. یعنی آدمی کتنا ہی گناہ کرے پھر جب تقوی کی راہ پر چلے گا تو اس سے ڈرے گا اور اس کے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی توبہ قابل قبول ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے نام اعمال سے اس گناہ کو مٹا دو. زمین جس پر گناہ کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، ورنہ یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ مجھ پر یہ گناہ کیا گیا. قیامت کے دن یہ گواہ دینے والوں میں سے ایک گواہ زمین بھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھلا دیتے ہیں. اور حدیث میں یہ بھی آیا، توبہ کے بعد انسان گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے گناہوں پر توبہ و استغفار بھی کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کسی موقع پر فرصت سے گناہ کر کے توبہ کریں گے، یہ نہیں، روزانہ توبہ کرتے رہیں. حدیث میں آتا ہے اگرچہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو گیا پھر سے توبہ کر لو، پھر گناہ ہو گیا پھر سے توبہ کر لو، لیکن ایک مرتبہ بس اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پچھلے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں، اس کے بعد نئی زندگی کا آغاز کریں، سوچیں اور عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ آج کے بعد وہ گناہ نہیں کرنا ہے. اگر ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیں، اور اگرچہ حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ دن میں کرو، پھر بھی کرتے رہو، توبہ کرتے رہو. وہ گناہ اگر ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتے رہو. حق تعالی شانہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہر گناہ سے، ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر حادثے سے ہماری حفاظت فرما، نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں ان رشتہ داروں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کے اولاد صالح عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے گھروں میں اتحاد، اتفاق و محبتیں اور برکتیں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما. اے اللہ ہر شر سے، مصیبت سے، حادثے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اس ملک میں اور دنیا بھر میں تمام مسلمانوں کی، ان کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی، دکان و مکان کی حفاظت فرما. حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام دنیا کی تمام مساجد، مدارس، خانقاہ اور تبلیغ مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرما. قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں، رمضان کی قدرداری نصیب فرما. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگے اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.